والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی اور اپنی جانب سے اس عید کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. شب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب ولادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور رؤوف آل محمد اور عالم آل محمد، آپ کے دو اہم القاب ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بحث کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں برادران اہل سنت میں ذرا زیادہ شدت کے ساتھ ہے، اور بعض اوقات ہمارے ہاں بھی بعض افراد کے ذہن میں اس طرح کے کچھ سوالات موجود رہتے ہیں کہ جب قرآن تبیاناً لکل شے کہہ کر آیا ہے، جب قرآن کل شئین احسیناہ کتابہ کی دلیل لے کر اپنے ساتھ آیا ہے، تو ہمیں ہر چیز کے لیے قرآن کی طرف ہی مراجعہ کرنا چاہیے اور اپنے تمام مسائل کو قرآن سے حل کرنا چاہیے. یہ بات اجمالاً صحیح ہے، ایک حد تک صحیح ہے، اصلی مرجع ہمارے لیے قرآن. لیکن آیا قرآن کہیں پر ہم سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا؟ کیا قرآن نے اپنی یہی کیفیت عمومی رکھی ہے یا نہیں؟ تو بہت سارے مقامات ہیں جن میں سے خود ایک مقام اس آیت کا ہے کہ جہاں پر قرآن ہم سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر سوال کرنا ہے تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نے کچھ پہچاننا. یعنی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر پروردگار نے ہم سے یا ہمیں اس قابل سمجھا ہوتا کہ ہم مستقیماً قرآن سے کچھ لیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا فَسَلُوا الذِّكْرَ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اسی ذکر سے، اسی قرآن سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. لیکن یقیناً ہماری حیثیت وہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کی جو حقائق اور اس کے جو گہرائیاں ہیں ان کو حقیقی معنی میں درک کر سکیں. قرآن، یاد رکھیے گا، یہ ایک بحث ہے اور بڑی مزیدار بحث ہے. سمجھنے کا نقطہ یہیں پر ہے کہ قرآن بیان لکل شے نہیں ہے بلکہ تبیان لکل شے ہے. بیان اور تبیان میں فرق یہ ہے کہ بیان ایک عام سا، جیسے فرض کریں کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، روشن اور واضح ہے، اس کیفیت کا نام بیان ہے. ٹھیک ہے، اب آپ غور کیجئے گا. مثلا آپ مجھ سے اگر دلیل مانگیں گے تو میں آپ کو ایک دلیل قرآن سے ہی دیتا ہوں. الرحمن علم الخلق الخلق अल्लामहुल बयान। सूरह रहमान की ये पहली चार आयतें हमें कुछ समझा रही हैं। रहमान है वो ज़ात, क्या किया उसने, अर्रहमानो अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी। फिर उसके बाद फरमाया खलकल इंसान। आयत की तरतीब देखिए, कलाम हकीम लग्व नहीं होता, कलाम हकीम बग़ैर किसी हिकमत से और फसाहत के किसी जहद से खाली नहीं होता। जब कोई हकीम कलाम करता है तो उसके जुमलों की तरतीब सिर्फ जुमलों की तरतीब नहीं होती, बल्कि जुमलों की तरतीब के पीछे कोई ना कोई हिकमत कार फरमा होती है। लिहाजा अब जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान और फिर कहा खलकल इंसान, तो और फिर तीसरे मरहले चौथे मरहले में फिर फरमाया कि अल्लामहुल बयान। इंसान को जो चीज़ अल्लाह ने तालीम की है वो बयान की तालीम है। इंसान से जो पहले अल्लाह ने तालीम की है वो कुरान की तालीम है। बस इसका मतलब ये हुआ कि कुरान अल्लाह ने जिनको तालीम किया है वो खिलकत इंसानी से पहले मौजूद थे, अभी इंसान खल्क नहीं हुआ था वो मौजूद थे, उनको कुरान की तालीम की है अल्लाह ने। अब ये एक अलग बहस है कि हमारे यहाँ फौरन जहनों में ये आ जाती है कि अगर अल्लाह ने उस वक्त कुरान की तालीम कर दी थी तो फिर नुज़ूल का क्या मतलब है। ये याद रखिएगा कि नुज़ूल कुरान के फ़लसफ़े इसके अलावा भी बहुत हैं कि ये सिर्फ इस बात में इसको मुकय्यद कर लिया जाए या अपने जहनों को इसमें मुकय्यद कर लिया जाए कि नहीं जी, जब तक कुरान नाजिल नहीं हुआ था कुरान नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कुरान इल्म खुदाबंद है कि है, कलाम खुदाबंद है कि है, तो जब से खुदा है तब से ये इल्म भी है और ये कलाम भी मौजूद है। ज़मीन पर इसने नाजिल कब होना है उसकी बहुत सारी बहसें हैं, मैं एक दो जगहों पर पेश भी कर सका हूँ, कर चुका हूँ ये बहस, और कभी दोबारा मौका मिलेगा इंशाल्लाह तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि कुरान के नुज़ूल की एक वजह ये नहीं है कि कुरान अल्लाह मतलब खुदा ना खासतौर पर, यानी हम ये कहें नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि खुदा जानता नहीं था, नहीं, खुदा तो हमेशा से जानता है। कुरान के नुज़ूल के लिए जब तक ज़मीन पर इंसानों ने अपने आप को इस काबिल नहीं बना लिया कि कुरान कम अज़ कम ज़ाहिरी लफ्ज़ों में उनको समझ में आए, उस वक्त तक अल्लाह ने कुरान को नाजिल नहीं किया। वरना कुरान यकीनन इल्म इलाही, फिर उसकी जो नज़ूल की कैफियतें हैं, लौह में उसका आना वगैरह वगैरह, वो सारे जो मबाहिस हैं उनसे ये बात समझ में आती है। खूब, इंसान के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लामहुल बयान, अल्लाह ताला ने इंसान को बयान। अब बयान क्या है, कुरान का भी अगर बयान कहा जाए तो कुरान का बयान सिर्फ उसकी ज़ाहिरी हद तक है। कुरान जो इल्म रखता है वो तिबियान है। तिबियान वो है जो दलील के साथ हो। तिबियान उसे कहते हैं कि जो अपने साथ असल हकायक को भी अपने अंदर लिए हुए हो। अब जब कुरान तिबियानन लिकुल शय है तो मुझे और आपको तो कुरान से जाहिर के अलावा कुछ नहीं मिलना, बस मेरे और आपके लिए तिबियान नहीं है, कुरान तिबियान है अपने अहल के लिए। लिहाजा गौर कीजिएगा, कुरान में इल्म सारा मौजूद है मगर किसके लिए है, अहले किताब के लिए है, अहले जिक्र के लिए है। हमारा काम यह नहीं है कि हम जाकर डायरेक्ट कुरान से हर चीज़ को लें, बल्कि कुरान ने कहा जहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है बयान की हद तक तुम कुरान से लो, लेकिन जहाँ तुम्हारे ला तालमून का सिलसिला शुरू हो जाए वहाँ पर कुरान के पास मत आना, अहले कुरान के पास जाना। जहाँ तुम्हारा इल्म ख़त्म हो, इन कुन तुम ला तालमून, जहाँ तुम्हारा इल्म ख़त्म हो, जहाँ तुम्हें अपने जहल को समझना शुरू कर दो, वहाँ से तुमने कुरान नहीं अहले कुरान से राबता करना है। लिहाजा अब ये खुद आयत एक मकाम पर यह भी समझाती है कि इसका मतलब यह कि हर ज़माने में कोई एक अहला अहले ज़िक्र ऐसा रहना चाहिए कि जहाँ इंसान अपने जहल में मुब्तला होकर ज़रूरत महसूस करे वो अहले ज़िक्र उनका जवाब देने के लिए मौजूद होना चाहिए। लिहाजा अब तूल तारीख़ में कुरान और मुसलमान इनके दरमियान में इस फासले को जिन्होंने पुर किया है वही अहले ज़िक्र हैं। यानी एक दलील अगर हम बाकी चीज़ों को छोड़ दें तो ज़मीनी हकायक के एतबार से दुनिया में जो मामलात पेश आए हैं, तारीख में जो मसाइल सामने आए हैं, उनको अगर सामने रखा जाए तो जहाँ कहीं पर भी मुसलमानों में और कुरान में फासला पैदा हुआ है और मुसलमानों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, इन्हीं अहले ज़िक्र ने आकर उस राबते को, उस फासले को पूर किया। अब वो कौन है, जब हम तारीख में पलट कर देखते हैं तो सिवाय मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مسلمانوں اور قرآن کے درمیان کے فاصلے کو پر کیا ہو۔ لہذا تاریخ میں بہت سارے مقامات ہیں، میں اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو پیغمبر کے فوراً بعد سے یہ مسائل ہونا پیدا ہونا شروع ہوئے، اپنے زمانے میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے کیا۔ لہذا ایک چلیں ذکر نکل آیا تو میں بات کرتا ہوا چلوں، آپ چونکہ آگے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کی اطلاعات سے، آپ کے سماعتوں سے، آپ کی نظروں سے یہ بات ٹکرائے گی کہ ایک تازہ فتنہ گر جو ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو بظاہر سید بھی کہتا ہے، راشد رضوی اس نام ہے اس کا، اس نے قرآن کے حوالے سے ایک شبہ شروع کیا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ جو جنگ اور جہاد کی آیات ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں تھیں، یہ خلفاء نے اس میں شامل کی ہیں۔ دیکھیے راشد رضوی کے علاوہ کوئی بھی ہو، قرآن میں اگر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہو یا نکالی جا سکتی ہو، اس کا مستقیماً جو ذمہ ہے وہ اہل بیت کے اوپر آتا ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو حفاظت کرنے والے قرآن کی صرف اہل ذکر ہیں، ذکر کے محافظ اہل ذکر ہیں۔ اہل ذکر اگر قرآن کو محفوظ نہ رکھ سکیں، دیکھیے چھوٹا سا سوال ہے، آج 1400 سال بعد ہے، دو منٹ کے لیے بھی اگر میں اس بات کو ماننے کی کوشش کر لوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر پورے دین، پوری شریعت جو ہے ہماری متزلزل ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہمارے بعض بچے، بعض علماء بیان کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے سمجھتے کچھ ہیں یا بیان میں مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت علیہم السلام نے کچھ کام مستقیماً کیے ہیں اور کچھ کام ایسے کیے ہیں کہ اپنے ہی زمانے کے لوگوں سے وہ کام کروایا ہے، یہ اہل بیت کی بصیرت اور سیاسی حکمت عملی رہی ہے۔ یعنی کیا ہوا ہے کہ جیسے خود قرآن کا مسئلہ تھا، جناب امیر کے پاس جو قرآن ہے یا جو انہوں نے اس کو جمع کیا تھا، وہ موجودہ قرآن سے، قرآنی اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھتا، اس کو ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں، وہ بائے بسم اللہ سے والناس کی سین تک بالکل ویسا ہی ہے جیسا میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے، کیونکہ یہ قرآن پیغمبر نے اپنی زمانے میں مولا کائنات کے ذریعے سے مل کر اس کی یہی ترتیب رکھوائی تھی۔ حضرت علی کے پاس پھر کیا ہے، حضرت علی کے پاس جو چیز ہے اس میں ہر سورے کی جو آیات کی ترتیب ہے اس کو بیان کیا گیا، نہ کہ وہ قرآن ترتیب نزولی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کے ادلہ اپنی جگہ پر ہیں، کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن حضرت کے پاس جو قرآن ہے وہ اگزیکٹلی یہی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے کہ جب آپ تفسیر کر رہے تھے، جب آپ اس کی تاویل بیان کر رہے تھے آیات کی، تو ساتھ ساتھ آپ بیان کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں دن فلاں جگہ اتری اور اس نمبر پر اتری، تو آپ نے ہر آیت کو اپنے مقام پر بیان کیا۔ یہ اس کے اندر ایک ہنر ہے، اور بھی اس کے اندر لازمات ہے، جس قرآن کی مولا کائنات تفسیر و تعویل کر دیں وہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس کو آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اچھا، اس قرآن کو متروک کرنے سے اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ قرآن میں کوئی تحریف ہوئی، نہیں، حضرت امیر کی ہی اپنی، اسے کہتے ہیں سیاست، کہ جو لوگ اسلام کو منحرف کرنے آئے تھے حضرت نے انہی کے ہاتھوں سے اسلام کے انحراف کے راستے کو روکا ہے۔ اب وہ کیا مراحل تھے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسی طرح سے ہر امام کے دور میں جو بھی فاصلہ مسلمانوں اور قرآن کے درمیان پیدا ہوتا تھا، آئمہ نے اسے پر کیا، لیکن علمی اعتبار سے قرآن کو پیغمبر سے لے کر پہلے 150 سال تک کہیں پر اتنا چیلنج نہیں کرنا پڑا سامنا، جتنا 150 سال کے بعد مامون کے دور میں کرنا پڑا۔ بنو عباس میں مامون وہ خبیث طاغوت ہے کہ اس کو اگر، یعنی میں اپنی ناقص البتہ تحقیق کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ادعا نہیں کر رہا، بندے کی تحقیق کے بعد بنو امیہ میں جو حیثیت معاویہ کی ہے، بنو عباس میں وہی حیثیت مامون کی۔ اور اس نے جس طریقے سے دین میں انحراف کو ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی وہ زیادہ خطرناک تھا حتیٰ معاویہ کے مقابلے میں، اس لیے کہ معاویہ نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے دور میں علمی اعتبار سے مسائل اتنے سنگین نہیں تھے۔ ان کے دور تک آتے ہوئے بنو عباس مستحکم ہو گئے، منصور کے زمانے میں پوری طرح سے چیزوں کو قابو میں لے لیا گیا، ہارون نے آ کر اس استحکام کو اتنا مضبوط کر دیا تھا، یعنی یہ اس زمانے کے الفاظ ہیں، اس کو تاریخوں نے اور اہل سنت کی تاریخوں نے لکھا ہے کہ ہارون اپنے محل کی جو بالکنی ہے اس میں آتا ہے اور آنے کے بعد بادل کی طرف نگاہ کرتا ہے، اور نگاہ کرنے کے بعد کہتا ہے بادل کو مخاطب ہو کر کہ اے بادل، تو جہاں کہیں برسے گا اس کا خراج مجھ تک پہنچے گا۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں یہ بہت بڑا لفظ ہے، تو جہاں کہیں، یعنی اتنی بڑی حکومت ان کے ہاتھوں میں آ چکی تھی اور یہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے۔ لہذا ہارون نے سلسلے کو شروع کیا، لیکن صحیح معنی میں اس کو جو عروج پر پہنچایا وہ مامون نے، اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے بعد امین کو، جب یہ پوری طرح سے مستقر ہو گیا تو کچھ کام جو اس نے کیے جو خطرناک ثابت ہوئے تاریخ میں، ایک کام کیا کیا اس نے کہ سیاسی اعتبار سے اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرن اپنا ولی عہد بنایا۔ یہ وہ کام ہے جو معاویہ بھی نہیں کر سکا تھا، اور اس ولی عہدی، دیکھیں معاویہ نے کیا کیا تھا، اس کی سیاست اور اس کا جو دماغ، بلکہ اس کو سیاست تو نہیں کہتے، اس کو شیطنت کہتے ہیں، اس کی شیطنت کا جو یعنی آخری مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ میں امام حسن مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کی شیطنت نے کیا کیا، اس نے کہا صلح نامہ کرا لو ان سے، چیزیں کنٹرول میں لے لو، اس کے بعد مکر جائیں گے، اور یہ کیا اس نے کہ صلح نامہ کیا، چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کیا، اس کے بعد اس جو صلح نامہ تھا اس سے مکر گیا۔ اب یہ اس کا عمل، وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، حکومت میرے ہاتھ آ گئی۔ امام حسن مصطفیٰ کو حکومت ویسے بھی نہیں چاہیے تھی، جو دلوں پر اور کائنات پر حکومت کرتا ہو اس کو تخت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن حاکم ہو ہمارے یا ہماری ضرورت ہے، امام حسن کی ضرورت نہیں تھی۔ آج بھی ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کا شوق نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارا امام آ کر ہم پر حکومت کرے۔ یعنی جو فرق ہے ابھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب وہ یہ، ہم کیا سمجھتے ہیں امام آئیں گے ہم پر حکومت کریں گے، نہیں، امام کو کوئی شوق نہیں ہے، جو مرتبہ ان کے پاس ہے وہ کوئی ہو یا نہ ہو وہ ہے، لیکن اگر میں اور آپ نجات چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو فکر یہ پیدا کرنی ہے کہ ہمارے اوپر حق نہیں ہے ہمارے ہی جیسے یا حتیٰ ہم سے پستر افراد کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کا، ہمارا حق یہ ہے کہ ہمارے اوپر معصوم حکومت کرے، ہمارا حق یہ ہے، یہ حق ہے ہمارا۔ اس کو اگر سمجھ میں آ جائیں تو یقین کریں کہ امام کے ظہور کی راہیں ہمارے لیے خود بخود ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہم صل علی محمد۔ لہذا مامون نے اپنے دور میں کیا کیا، پہلا ایک خطرناک اٹیک جو تھا وہ یہ تھا کہ اس نے باقاعدہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو زبردستی مدینے سے بلایا اور بلا کر زبردستی اپنا جانشین بنایا۔ کیوں امام مخالفت کر رہے تھے جانشینی کی، ولی عہدی کی؟ امام کی مخالفت ایگزیکٹلی وہی مخالفت تھی جو جناب امیر کر رہے تھے اس وقت کہ جب تیسری خلافت کے بعد لوگ امیر کے دروازے پر آئے تھے۔ یہ جو حضرت کا انکار تھا اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اس انکار کے ذریعے سے جناب امیر نے طول تاریخ میں اپنے شیعوں کو ایک پیغام یہ دیا تھا کہ دیکھو اپنے ذہن کو کلیئر کر لو اس بات کے حوالے سے کہ یہ جو خلافت کا نظام سقیفہ میں بنا ہے یہ وہ نہیں ہے جس کے ہم حقدار ہیں، یہ غاصبوں کا کام ہے، یہ خلافت ہمیں نہیں چاہیے، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، हमें इमाम बनाकर भेजा गया है, तुम मानो या ना मानो तुम हमारे महकूम और हम तुम्हारे इमाम हैं, तुम हमारी उम्मत हम तुम्हारे इमाम हैं। लेकिन जब तक तुम खुद जैसे नबी को नबी समझते हुए तो अपने ऊपर उससे ऊपर किसी और की हाकमियत को बर्दाश्त नहीं करते, जब तक तुम हमें वही जगह और मकाम नहीं दोगे तब तक तुम हमारी विलायत से वो इस्तिफादा नहीं कर सकते। लेकिन ये समझाना कि ये खिलाफत का तख्त ये हमारा, ये नहीं, ये नहीं, ये गासिबों का काम है। इमाम ने रद्द कर दिया, फिर कबूल क्यों किया? कबूल जब वजीफ़ शरईये दुवम, दूसरा वजीफ़ शरईये कि लोगों ने आकर इत्तमाम हुज्जत किया और इमाम ने कोई राह हल, इमाम समझाना चाहते थे। लेकिन मामून की वली अहदी का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि करबला के बाद से अब तक अहले बैत का हक दिलाने वाली जितनी भी तहरीकें चल रही थी उन्होंने बेशिद्दत दम तोड़ा था, इसलिए कि उन तहरीकों में बहुत सारे अफराद ऐसे थे कि जो इमामत और सकीफा की खिलाफत के दरमियान में फ़र्क पैदा नहीं कर पा रहे थे। उनकी नज़र में क्या था? उनकी नज़र में यह था कि अगर हम इमाम रज़ा को खिलाफत की कुर्सी पर बैठा देंगे तो हम कामयाब हो गए। और इमाम क्या समझा रहे थे? इमाम ये, यानी बहुत सारे आइम्मा ने जो बाद में इन्हीं खिलाफतों को ज़ाहिरन रद्द किया है, वो रद्द ही इसीलिए किया है ताकि लोगों को ये समझा सकें कि ये वाली खिलाफत नहीं, ये नहीं चाहिए हम, हमारा जो तुम्हारे ऊपर हक है वो हक विलायी है, विलायत का हक है, वो राबता। लेकिन मामून के इस अटैक से क्या नतीजा निकला कि जितनी वो तहरीकें थी वो सारी की सारी दम तोड़ गई। इन तहरीकों के दम तोड़ने का नतीजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में, इन तहरीकों के दम तोड़ने का नतीजा आपके तकरीबन हयात के अंदाजन 50 साल के बाद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत की सूरत में ज़ाहिर हुआ। तारीख़ी एतबार से जब आप चीज़ों को जोड़ेंगे ना तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आम तौर पे हमें ये समझ में नहीं आता कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्यों गायब हुए, नहीं समझ में आता। जैसे बाकी आइम्मा रह रहे थे, आप भी रहते रहते, नहीं, बाकी आइम्मा के दौर में इमाम रज़ा के दौर तक शियों के अंदर तहरीकें मौजूद थीं जो कि अहले बैत को उनका हक दिलाने वाले थे, वो तहरीकें उनके अफराद आइम्मा की हिफाजत करने की कोशिश, ये सारा कुछ सिलसिला जारी था। लेकिन मामून ने अपनी इस चाल के ज़रिए से उन सारी तहरीकों को दबा दिया था, लिहाजा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत यहाँ से शुरू होती है कि जो लोग आपकी हिमायत के लिए खड़े थे वो मामून के धोखे में आ गए और इमाम बिल्कुल लाचार हो गए। जब सारी तहरीकें दम तोड़ गईं तो अब हम इमाम किसको देखें? लिहाजा एक बहुत बड़ा जो इमाम को झटका पहुंचा था और सिलसिला इमामत को जो झटका पहुंचा था वो मामून के इस, लिहाजा क्या हुआ कि आठवें इमाम के बाद से जो आइम्मा हैं उन्होंने लोगों से अपना इर्तिबात कम कर दिया था और इतना कम कर दिया था कि 11वें इमाम अक्सर लोगों से ख़ुद मिलते ही नहीं थे बल्कि अपने नाएबीन के ज़रिए से करते थे, क्योंकि अब वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा था कि आखिरी इमाम को गैबत में जाना पड़ेगा, लिहाजा लोगों को तैयार किया गया ताकि लोग गैबत के लिए तैयार हो सकें। दूसरा बड़ा जो काम मामून ने किया ख़तरनाक, वो क्या था? वो ये किया कि इसने जब लामत है हुकूमत इतनी फैल गई और बादशाह इतने बड़े बड़े हो गए तो अब इनके दरबार में पूरी दुनिया से लोग आते थे। इसके पास जब यूनान से लोग आना शुरू हुए तो इसको पता लगा कि यूनान में कुछ उलूम ऐसे हैं और ऐसा कुछ फ़लसफ़ा मंतिक और रियाजी में काम हुआ है कि जो अपनी नज़ीर नहीं रखता पूरी दुनिया में। लिहाजा असल जो इसका हदफ था वो ये था कि इन उलूम की ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट की जाएं और कुछ चीज़ें ऐसी हाथ में ली जाएं कि जिनका जवाब अहले बैत ना दे सकें, फ़लसफ़ा मंतिक रियाजी या मुख्तलिफ उलूम ऐसे हाथ आ जाएं कि जिनके ज़रिए से हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसका जवाब ये ना दे सकें। लिहाजा उसने क्या किया, इन उलूम को तर्जुमा कराने के लिए ऐलानात किए। अब ये ऐलानात लाजमत है, उनका इल्म इतनी तेज़ी से, आप आजकल का दौर भी अगर आप देख लें जिसमें कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर हैं, इतनी बड़ी इंसानों की तादाद है, तब भी बहुत सारी चीज़ें उर्दू में तर्जुमा नहीं हो पाती। लेकिन आज मैं मसलन फ़र्ज़ करें कि ऐलान कर दूँ कि भाई फ़र्ज़ करें कि ईरान की जो कुतुब है फ़ारसी की, उनको जो तर्जुमा करेगा उसको किताब के वज़न के बराबर सोना मिलेगा, तो क्या होगा? 4 या 5 साल के अंदर अंदर ईरान की कोई किताब ऐसी नहीं बचेगी जिसका तर्जुमा ना हो। और वो तर्जुमा कैसा होगा इल्मी एतबार से, उसकी जो मसाइल हैं वो अपनी जगह बाकी रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जब हर आदमी तर्जुमा कर रहा होगा तो तर्जुमा फिर कैसा होगा? गैर इल्मी होगा। ये काम जब मामून ने किया तो क्या हुआ? बड़ी तेज़ी के साथ यूनानी कुतुब जो थी वो अरबी में ट्रांसलेशन होना शुरू हुआ। अच्छा, अब ये तो ये चाह रहे थे कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसका जवाब ना दे सके इमाम, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जब ये उलूम अरबी में तर्जुमा होना शुरू हुए तो अपने ही लोग बहकना शुरू हो गए। लोगों को जब फ़लसफ़ा आया और फ़लसफ़े ने सवाल करना शुरू किए, तो जिनकी तौहीद की बुनियादें पहले ही से कमज़ोर थीं, नबूवत की बुनियादें पहले ही से कमज़ोर थीं, वो फ़लसफ़े का मुकाबला नहीं कर सके। बड़े बड़े पहलवान इनके सामने ही गिरना शुरू हो गए और लोग बड़ी शिद्दत के साथ मुल्हिद होना शुरू हो गए। लिहाजा क्या हुआ? मामून खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। उसने कहा ये तो हम अहले बैत को शिकस्त देने के लिए लाए थे, यहाँ तो अपने ही लोग गैर मुस्लिम होना शुरू हो गए हैं, यहाँ तो लोग ही सारे पलटना शुरू हो गए, सब के सब जो है वो गैर मुस्लिम हो रहे हैं, क्योंकि फ़लसफ़ी मसाइल का जवाब नहीं दे सकते। इन मुसलमानों ने तो कभी नहीं सोचा था कि खुदा क्यों है, खुदा दिखाई क्यों नहीं देता, खुदा सुनाई क्यों नहीं देता। खुदा ने मसलन अगर खुदा रहमान और रहीम है तो फिर उसने ये बीमारियां, ये जलजले, ये तूफ़ान ये किस लिए बनाए हैं? अब इस तरह के बेतहाशा सवाल थे, उनके जवाब मौजूद नहीं थे। लोगों ने मुल्हिद होना शुरू कर दिया। अब जब मुल्हिद होना शुरू किया तो मामून के पास इसके अलावा कोई हल नहीं था। उसने कहा चलो एक साथ दो काम हो जाएंगे, या इमाम रज़ा इसके जवाब नहीं दे सकेंगे, या अगर देंगे तो कम अज़ कम ये होगा कि लोग मुल्हिद होना बंद हो जाएंगे। लिहाजा मामून के दौर में, यानी आप अब पैगंबर के ज़माने से उठाएं, हत्ता पैगंबर के ज़माने से लेकर इमाम रज़ा बल्कि बाद तक के ज़माने में, किसी इमाम के ऑफिशियल इससे ऐसे मुनाजरे नहीं हुए और इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुए जितने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुनाजरे किए। हर मज़हब, हर मकतब, हर इलाके के लोगों को बाकायदा दावत दी जाती थी और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ऑफिशियली यानी मामून के दरबार में बाकायदा मुनाजरे होते थे। अब उनमें से बाज़ मुनाजरे बड़े दिलचस्प हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त मुनाजरे, लेकिन यकीनन वो अपनी जगह एक तफसील चाहते हैं। लेकिन तारीख ने क्या देखा? तारीख ने ये देखा कि उस वक्त हुकूमत इस्लामिया, अब हुकूमत इस्लामिया कितनी बड़ी है उसका अंदाज़ा मैंने आपको बता दिया कि बादल कहीं बरसेगा उसका खराज बादशाह को आएगा। इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी हुकूमत के किसी कोने से कोई मकतब और कोई मज़हब ऐसा नहीं था जिसने आकर इमाम रज़ा से मुनाजरा न किया हो और शिकस्त न खाई हो। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لہذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عالم آل محمد کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی امام کے دوسرے مذاہب اور مکاتب کے ساتھ اتنے زیادہ اور اتنے طویل مناظرے کسی کے نہیں ہوئے جتنے امام رضا کے ہوئے اور الحمدللہ مثلا امام نے الحمدللہ کوئی مناظرہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں امام نے سامنے والے اور مقابل کو شکست نہ دی لیکن خود امام کے اپنے دور میں جو مشکلات پیش آئی ہیں ان میں سے ایک بڑی مشکل کیا تھی وہ مشکل یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات کا ایک بڑا طولانی زمانہ ایسا ہے جو جیل میں گزرا ہے ہارون کا انسانیت کے اوپر جو ظلم ہے وہ امام کی اتنی طولانی قید ہے اور با خصوصاً آخری ایام کے جو آپ کے زندان تھے اس میں تو حتیٰ شیعوں کو یہی نہیں پتہ لگتا تھا کہ امام ہیں کہاں کوئی ملنے کی سبیل نہیں کوئی امام سے رابطہ نہیں اور امام جانتے تھے کہ یہ چیز پیش آنی ہے لہذا امام نے اپنے، یعنی اب یہ بھی ایک نوع کی غیبت ہی ہے کہ میرے نہ ہوتے ہوئے شیعوں کے جو مسائل ہیں وہ نہ پھنسیں، آپ نے کچھ نائب مقرر کیے تھے۔ امام کی شہادت، اب آپ جانتے ہیں کہ امام کو زندان میں زہر دیا گیا اور پھر امام کو جنازہ لا کر پل پر رکھا گیا، اور پھر وہ سارے کے سارے جو حالات ہیں آپ متوجہ۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امام کے بنائے ہوئے نائبوں میں سے تین نائب آپ کے ایسے تھے کہ جو وجوہات جمع کرتے تھے، اور اس زمانے کی 70,000 دینار، 80,000 دینار، یعنی آج کل اگر حساب کیا جائے تو کم از کم بھی کروڑوں میں حساب ہوگا۔ یہ اتنی بڑی رقمیں جب ان کے پاس آئی ہوئی تھیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے امام کے حوالے سے ایک نیا فرقہ ایجاد کرنے کی کوشش کی اور لوگوں میں مشہور یہ کر دیا کہ امام جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ روپوش ہو گئے ہیں اور مہدی آپ ہی ہیں، لہذا اب آپ کے بعد امامت نہیں ہے۔ یہ فرقہ تاریخ میں واقفیہ کے نام سے پہچانا گیا۔ اصل جو وجہ تھی وہ کیا تھی کہ یہ جو نائبین تھے یہ اتنی دولت دیکھنے کے بعد ان کے جو ایمان ہے وہ ڈگمگا گئے۔ اب آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بہرحال اب یہ باتیں سوچیے گا کہ جب ائمہ کے ہوتے ہوئے یہ کون لوگ ہیں؟ اب اللہ ظاہر تو امام ہی نے ان کو لگایا نا، امام نے نائب مقرر کیا اپنا۔ امام کے ہوتے ہوئے بعض لوگ ایسے ہو سکتے تھے اور رہے ہیں تاریخ میں کہ جو ذرا سے پیسے اور ذرا سی شہرت کو دیکھ کے سلپ ہو گئے، اور انہوں نے اتنی بڑی خیانتیں کیں امام کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ لہذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جریان، دیکھیں دو بڑے جریان ہیں، ایک وہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شروع ہوا، وہ فتنہ ہے کہ جس میں اسماعیلی جو پورا فرقہ جہاں سے ایجاد ہوا تھا وہ کون تھے؟ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے بیٹے تھے جناب اسماعیل، امام جعفر صادق کے بیٹے۔ جناب اسماعیل کا امام جعفر صادق کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، اور آپ نے جناب اسماعیل کا جنازہ دفن ماتے جب لے کر گئے ہیں تو 7 مقامات پر روک کر لوگوں کو چہرہ کھول کر دکھایا کہا دیکھو یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، اس کا انتقال ہو۔ جب 7ویں مرتبہ امام نے یہ عمل کیا تو کسی نے پوچھا کہ مولا سب کو پتا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں فتنہ دیکھ رہا ہوں۔ لہذا ایک فتنہ جو اٹھا تھا وہ کیا تھا؟ اسماعیلی پورا فرقہ تیار ہوا، اور لازمت ہے چونکہ امام ایک طویل مدت زندان میں رہے لہذا یہ فرقہ اس زمانے میں پوری طرح سے پنپا اور اس کے آثار آج تک میں اور آپ بھگت رہے ہیں۔ لیکن امام رضا کے زمانے میں جب یہ فرقہ اٹھا اور واقفیہ، اور انہوں نے یہ توقف سے ہے یعنی واقف کھڑے ہو جانا، اس لیے کہتے تھے کہ یہ 7ویں پر آ کے کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا یہی مہدی موعود ہیں، انہی کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور یہ زندان سے ہی روپوش ہو گئے ہیں، شہید نہیں ہوئے ہیں، اور یہی دوبارہ ظہور کر کے آئیں گے، لہذا اب آگے کوئی امام نہیں۔ لہذا اب آپ سوچیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر کی طرف سے تو دشمن کا مقابلہ تھا ہی تھا، داخلی طور پر۔ لہذا عزیزان من، یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ تصور کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی آج کے دور میں تشیعوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوگا، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوگا، یہ ہماری اور آپ کی خوش فہمی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، رہبر معظم کئی مرتبہ اس کو دہرا چکے ہیں اور میں اور آپ لوگ ہم سب اب اس کو بشدت محسوس بھی کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ رہبر نے فرمایا کہ دشمن جو ہے وہ اب شیعہ سنی کو لڑوانے سے فارغ ہو گیا ہے، اب وہ جس فیز میں داخل ہوا ہے اس میں سنی کو سنی سے لڑوائے گا اور شیعہ کو شیعہ سے لڑوائے گا۔ اگر ہم اور آپ نے بصیرت اور بیداری کا مظاہرہ نہیں کیا تو بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ شیعہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے، سلسلے شروع ہو گئے ہیں ایسی چیزیں، غالی نسیری یہ اب بعض مقامات پر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ آئندہ نزدیک آنے والے زمانوں میں یہی، یعنی اب تک تو ہم اللہ اکبر کہہ کے کٹ رہے تھے، ابھی تک ہمیں کاٹا جا رہا تھا اللہ اکبر کہہ کے، اب ہمیں کاٹا جائے گا یا علی مدد کہہ کے، اب اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ لہذا اگر ہم نے اپنا ہاتھ ولایت کے دامن سے چھڑوا لیا تو آپ یقین کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگی اور اس سے بھی بری ہوگی۔ اس زمانے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا، یعنی وہ ساری مخالفتیں اپنی جگہ، ان کو جس طریقے سے امام نے نمٹا اور ان کے ذریعے سے جس طریقے سے امام نے اختلافات کو ختم کیا، یہ فرقہ امام ہی کے دور میں نابود ہو کر ختم ہو گیا۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی جو کارنامے ہیں، ان کی سب سے بڑی جو کیفیت آج تک ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا نے اپنے دور میں جو علمی کام انجام دیے تھے، خود امامت کے موضوع کے اوپر، توحید کے اوپر، نبوت کے اوپر، اس کے آثار یہ تھے کہ امام رضا کے بعد شیعوں میں کوئی فرقہ نہیں بنا۔ اللہم صل علی محمد۔ لہذا اگر آپ سنیں گے بعض جگہوں پر، بعض یعنی امام رضا کے بعد بعض افراد کے یا بعض فرقوں کے نام آتے ہیں، یہ فرقے علمی فرقے نہیں تھے، یہ فرقے سیاسی نوعیت کے تھے۔ یہاں جو مسئلہ امام کے بعد ہوا ہے اس کی کیفیت زیادہ تر سیاسی رہی ہیں، علمی اور مذہبی نہیں رہی ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طور پر اپنے علم کے ذریعے سے اتنا محکم کام کیا تھا شیعوں میں کہ جب آپ اٹھا کر کبھی بھی تاریخ تشیع اٹھا کر دیکھیں گے تو شیعوں سے جدا ہونے والے افراد کی جو لسٹ ہے وہ آپ کو امام موسیٰ کاظم تک تو نظر آئے گی، اس کے بعد آپ کو شیعوں میں کم از کم اس اعتبار سے، یعنی کیا، یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی شیعہ امام رضا کی امامت تک پہنچ گیا وہ امام مہدی تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے اگر کوئی بھٹکا ہے تو بھٹکا ہے، لیکن جس کسی نے بھی تاریخ میں امام رضا کو ایز اے امام مان لیا ہے وہ 12ویں امام تک پہنچا ہے۔ امام کا جو سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے وہ اپنے زمانے میں یہ تھا کہ آپ نے وہ تمام انحرافات فکری، لہذا بس ایک مقام پر عرض کروں گا کہ یہ جو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ جی آئمہ جو تھے مثلاً وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے اور وہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے، تو دیکھیں امام حتیٰ جس وقت مامون نے آپ کو ولی عہد بنا کر اپنے پاس رکھا تو بنیادی طور پہ ولی عہدی ایک بہانہ تھا، امام کو گویا نظر بند کرنا تھا تاکہ امام کے دوسرے لوگوں سے تعلقات اور جو کنیکشنز ہیں وہ انڈر آبزرویشن رہیں اور امام کچھ نہ کر سکے۔ اس کے باوجود یعنی اسی کی حکومت میں رہتے ہوئے امام رضا کا کارنامہ، یعنی اب ایک طرف مجبور ہوا تھا علمی مناظرے کرا رہا ہے، دوسری طرف سے امام کی شہرت اس کے پاس رہتے ہوئے اتنی شدت سے پھیل گئی تھی کہ ایک سال اس نے امام سے کہا کہ مولا ابن رسول اللہ آپ نماز عید پڑھائیں۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ میں نماز عید اس طرح سے پڑھاؤں گا جیسے رسول اللہ پڑھاتے ہیں، اور آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا، صرف اتنا ہوا کہ اس طریقے سے آج نماز ادا کی جائے گی جیسے رسول اللہ۔ اس ایک جملے کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں اگر انسان سمجھنا چاہے تو واقعاً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہے سیاست۔ ایک جملے سے آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ راستہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے، جس راستے پہ ہم تمہیں لے کر جائیں گے وہ رسول اللہ کا راستہ ہوگا، دین کا حقیقی راستہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا آپ کے علم میں ہے کہ امام جس وقت نماز کے لیے نکلے ہیں ابھی امام عیدگاہ تک پہنچے نہیں تھے، ہزاروں کا ایک مجمع تھا جو تکبیریں لگاتا ہوا امام کے پیچھے چلتا ہوا جا رہا تھا، یعنی صرف اپنی اقامت گاہ سے عیدگاہ کا آدھا راستہ امام نے طے کیا تھا، اور مامون کے جاسوسوں نے جا کر خبر دی، کہا یہ نماز اگر برپا ہو گئی تو تیری حکومت پلٹ جائے گی۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق۔ اللہ لہذا بس آخری جملہ کہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام، کہ آئمہ کی اگر سیاست کو سمجھنا ہے تو آئمہ کی سیرت کا حقیقی معنی میں مطالعہ کرنے کی۔ ہماری جو آج آئمہ سے دوری ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے آئمہ کو صرف ماننے کی حد تک اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے. یعنی ہمیں آئمہ کا نام پتہ ہو, ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے امام کی ولادت کے دن میلاد اور شہادت کے دن غم منانا ہے, بس. امام کی زندگی کیسے گزری, امام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے, امام نے اپنے دور میں کس طرح سے انحرافات کا مقابلہ کیا اور باطل حکومت کے مقابلے پر کس طریقے سے امام نے کام کیا, ان میں سے کسی بھی چیز سے ہمیں کوئی غرض نہیں. لہذا ہمیں آئمہ کی سیاسی زندگی نظر نہیں آتی, ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آئمہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. تعجب ہے آج کی دنیا میں بھی, ابھی بھی ایران کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی ایک لیڈر ایسا بتا دیں کہ جو علی الظاہر محکوم ہو, علی الظاہر قید و بند میں پھنسا ہوا ہو اور کسی ایک ایونٹ میں اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہو کہ اس زمانے کی حکومت جو ہے وہ اس سے گھبرا جائے اور اس کو وہ کام انجام نہ دے. طول تاریخ میں آپ کو ایسے افراد نہیں ملیں گے. یہ بات سمجھاتی ہے کہ آئمہ نے اپنے دور میں حکومت الہیہ کو قائم کرنے کی جو جدوجہد کی اس کی حد یہ تھی کہ دشمن حتیٰ آپ سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ایک نماز امام کو پڑھنے اس نے نہیں دی ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص رؤوف آل محمد عالم آل محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا تجھے واسطہ ہے. بارِ الٰہ آج کی شب میں اگر کوئی عیدی تو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے, امام کے فرزند امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے ہمیں وہ عیدی عنایت فرما. بارِ الٰہ بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ضامن مؤمنین امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تمام مؤمنین جو دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بارِ الٰہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. رہبر انقلاب, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ, انصار اللہ کی رہبریت, حشد شابر, اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.